مبلغ بنو ذلتوں کا خوب چرچا کروں ذلتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پریو اسلامی بھائیرا، پیارے اسلامی بھائیوں، بنگلہ دیش کے شہر سید پور میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عظیم و شان میدان اجتماع کا سلسلہ ہے. ہزاروں عاشقان رسول کے ساتھ ساتھ اس شہر کے اور یہاں کے اطراف کے علماء کرام بھی کرم فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ سنت و بر اجتماع کا سلسلہ ہے. پریو اسلامی بھائرہ، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد کورے چین حدیث شریف حدیث شریف شار مورمو ایروکوم جے بکتی مصیبت مدے شوموکین ہوئے تاروں کی امار اوپر بیشی پوری مانے درود پورے کہ نونا درود شریف مصیبت کے دور کورے دے. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس وقت اگر ہم اپنی موجودہ دنیا پر نظر دوڑائیں تو دنیا میں بسنے والے کم و بیش 6 ارب لوگوں کے اندر 1.5 ارب کے قریب مسلمان بستے ہیں. اور اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کا ہر 4th یا 5th شخص وہ مسلمان ہے. آلموسٹ 55 سے زائد ممالک، مور دین 55 کنٹریز آف دا ورلڈ، وہ مسلم ملک کہلاتے ہیں. اور دنیا کے بڑے مسلم ممالک کی اگر لسٹ بنائی جائے تو الحمدللہ ہمارا بنگلہ دیش بھی دنیا کے ٹاپ مسلم ملکوں میں آتا ہے جس میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا جو پیغام تھا وہ تو مکہ مکرمہ سے چلا اور عرب کی وادیوں میں پھیلا، مدینہ منورہ پہنچا، لیکن بنگلہ دیش، پاکستان، انڈونیشیا، ہند اور دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں، افریقہ کے اندر کئی اسلامی ممالک ہیں، یہ سب تو عرب سے بہت دور تھے. اور اس زمانے میں میرے آقا علیہ السلام نے جب تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو کوئی میڈیا کا دور نہیں تھا کہ کوئی ایسا چینل ہوتا یا کوئی ایسا انداز ہوتا کہ ساری دنیا کے لوگ میرے آقا کے فرامین سنتے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، بلکہ مختلف روایتوں میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا اور وہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے. اور جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا اس وقت کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے. گویا اگر ہم غور کریں تو 1,450 سال پہلے مسلمانوں کی تعداد، ایمان والوں کی تعداد تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ تھی. 1,450 سالوں کے اندر ایک ملک یا اس کے قریبی ملکوں میں پہنچا ہوا اسلام دنیا کے اطراف و اکناف میں، ایسٹ اور ویسٹ میں، نارتھ اور ساؤتھ میں، ہر ملک میں کیسے پہنچا؟ اور 1.5 ارب کے قریب مسلمان کیسے ہو گئے، 55 سے زیادہ کنٹریز مسلمان کیسے ہو گئیں، یہ پیغام کس طرح دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، یہ بڑا ہسٹوریکل کوسچن ہے، ایک بڑا زبردست سوال ہے تاریخ دانوں کے لیے کہ یہ کون لوگ تھے، یہ میڈیا کے بغیر کیسے ساری دنیا میں پہنچے اور کروڑہا کروڑ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. تو غور کریں، اس سوال کا اگر جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی وہ تربیت فرمائی، وہ فیضان عطا فرمایا، وہ میرے آقا علیہ السلام نے ان میں اپنے کمالات منتقل فرمائے کہ وہ 1.5-2 لاکھ کی جماعت صحابہ کرام جو مدینہ منورہ، مکہ پاک اور اس کے اطراف کے رہنے والے تھے، انہوں نے مدینہ چھوڑا، مکہ پاک چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا. اس زمانے میں ایروپلین نہیں تھا، ایئر کرافٹ ایجاد نہیں ہوا تھا، گاڑیاں نہیں تھی، ریل گاڑیاں نہیں تھی، اونٹوں پر، گھوڑوں پر پیدل سفر کر کے وہ 1.5-2 لاکھ میں سے چند ہزار صحابہ ساری دنیا میں پھیلے اور انہوں نے وہ قربانی کی داستانیں رقم کی، دین متین کو لوگوں تک پہنچانے میں وہ قربانیاں دی کہ آج ہم بنگلہ دیش میں پیدا ہونے والا بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ ایک مسلم گھرانے کے اندر ہوتا ہے، اس کا والد بھی مسلمان، اس کی والدہ بھی مسلمان، اس کے پڑوسی بھی مسلمان، مسجدیں قریب ہیں، نمازوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ساری دنیا میں ہم اسلام کا نام لیتے ہمیں کوئی مشکل نہیں. لیکن یہ گور، یہ ثمرہ، یہ پھل ہمیں گھر بیٹھے کیسے ملا؟ یاد رکھیے، جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے، جو قوم اپنے کرم فرماؤں کو بھول جاتی ہے وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی. وی ہیو ٹو ریئلائز، ہمیں یہ سوچنا ہوگا یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گھر بیٹھے اسلام دے دیا، ہمیں مسلمان کیا اور ہم تک اسلام کی دعوت پہنچائی. میرے پیارے اسلامی بھائی، اس بات کو سمجھنا مزید آسان یہ ہو جائے گا، 1,24,000 صحابہ تھے حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک کے خطبے میں، اور جنت البقیع جو مدینے کا قبرستان ہے اس میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام آرام فرمائے، ان کے مزارات وہاں ہیں. تو باقی صحابہ کہاں گئے؟ مکہ پاک میں بتانے والے بتاتے ہیں اپروکسیمیٹلی اندازن 5,000 مزارات صحابہ کرام کے جنت المعالی میں ہیں، 15,000 ہو گئے. باقی کہاں گئے؟ باقی چین میں جائیں تو حضرت صاحب بن ابی وقاص کا مزار نظر آتا ہے، آپ دنیا کے بغداد میں جائیں جامع صغیر وہ قبرستان ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 5,000 صحابہ کے وہاں مزارات موجود ہیں. آپ عرب کے ممالک میں جائیں، افریقہ میں جائیں، ہند و پاک کے دور دراز کے علاقوں میں چلے جائیں، کہیں کسی صحابی کا مزار ملتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ٹریول کیسے ہوا، یہ سفر کیسے ہوا اور کس مقصد کے لیے ہوا؟ آج میں جن اپنے بنگالی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، بنگلہ دیش میرے اندازے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ملک سے باہر جانے والے جو لوگ ہیں وہ بنگالی ہیں. آل اوور دا ورلڈ، دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ کو بنگالی ضرور ملتا ہے. وہ بنگالی اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک پہنچتا ہے. مجھے بتائیے، ہماری باہر جانے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ کچھ پیسہ کما لیں، کچھ بزنس ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے. تھکن بھی ہے، ٹریول بھی ہے، گھر سے دوری بھی ہے، تکلیف بھی ہے. میں جانتا ہوں جو وطن سے دور ہوتا ہے اس کو وطن کی یاد بڑا ستاتی ہے، فیملی بہت یاد آتی ہے، مگر وہ وطن سے دور یہ ساری تکلیفیں اس لیے برداشت کرتا ہے کہ میری دنیا کی لائف اچھی ہو جائے، میرے گھر والوں کا بھلا ہو جائے. صحابہ کرام بھی وطن سے دور گئے، ہوائی جہاز میں نہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں نہیں، بسوں میں نہیں، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، تپتی ریتوں پر سفر کر کے گئے اور واپس نہیں آئے. ہمارے تو رشتے دار جاتے ہیں 2-4-5 سال میں ایک بار گھر آتے ہیں، وہ وہیں کے ہو کر رہ گئے، مزارات بھی وہیں بن گئے، دنیا سے پردہ فرمایا دوسرے ملکوں میں، لیکن کیا کیا؟ اسلام کے پرچم کو سربلند کر دیا، دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچایا. یہ ہے میرے نبی کے ساتھی، یہ ہے وہ صحابہ جنہوں نے قربانی کی داستانیں رقم کی ہیں. اے سید پور بنگلہ دیش کے اس سنت و بھرے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں اور اے مدنی چینل کے ناظرین، چلیے آج آپ کو تاریخ کے ان سنہرے واقعات کی طرف لیے چلتا ہوں، وہ عظیم واقعات، وہ عظیم ہستیاں، مجھے اور آپ کو جو آج گھر بیٹھے اسلام ملا ہے، یہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پھیلا تھا، یہ اسلام اتنی آسانی سے اس کو جناب پروگرس نہیں ہوئی، بلکہ طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں، بہت ساری مشکلیں آئیں۔ ہمیں اور ہمارے بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسلام کے پھیلنے کی ہسٹری کیا ہے۔ آج ہمیں اور ہمارے بچوں کو بڑی جنرل نالج ہوتی ہے کہ کون سا ملک کیسے آزاد ہوا، کس ملک نے کس ملک سے جنگ لڑی، کون سی جناب کرکٹ ٹیم کے کیا کارنامے ہیں۔ ارے کئی لوگ تو ایسے ملتے ہیں جنہیں کرکٹروں، فٹ بالروں، ہاکی پلیئروں کے ریکارڈز بھی یاد ہوتے ہیں۔ ارے صحابہ اکرام کے نام یاد ہیں، کون کون سا غزوہ نبی پاک نے صحابہ اکرام کے ساتھ آپ نے شرکت فرمائی اس کے نام یاد ہیں، وہاں کس کس طرح کی قربانیاں دی ہمیں وہ پتا ہے، قرآن کے واقعات کیا ہیں کیا ہمیں پتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کون سی بلب کس نے ایجاد کیا، گاڑی کس نے ایجاد کی، ٹرین کس نے بنائی، یہ سب پتا ہے۔ نہیں پتا تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں، پیارے آقا کے جو واقعات ہیں، صحابہ کے جو کارنامے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتا۔ اور اگر آج بھی ان واقعات کو بیان نہ کیا جائے، آج بھی ان پر غور نہ کیا جائے، تو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والی نسلیں تو ہماری ہسٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانیں گی۔ تو آج انشاءاللہ تاریخ کے ان روشن واقعات کی طرف چلتے ہیں جس میں قربانی کی عظیم داستانیں رقم کی گئی، اور پیارے آقا علیہ السلام اور آپ کے دین پر قربان ہونے میں صحابہ کرام نے کوئی کمپرومائز نہ کیا۔ آج وہ باتیں سنیں گے، اور انشاءاللہ اس ان واقعات سے کچھ مدنی پھول ہم اپنے لیے بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں صحابہ اکرام سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور تن من دھن سے اسلام کے آفاقی اور ابدی پیغام کو دنیا کے ایک ایک گوشے میں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان مبارک ہستیوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی ایسی بے مثال قربانیاں دی ہیں کہ آج کے دور میں جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح زیبہ کی زیارت وہ عظیم سعادت ہے کہ دنیا جہاں کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور صحابہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شب و روز زیارت کی، آپ کی صحبت فیض سے مستفیض ہوتے رہے، قرآن و دین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا، جو حکم ملتا وہ بھی ڈائریکٹ ملتا، جو منع ہوتا وہ بھی نبی پاک کی زبان سے ڈائریکٹ سنتے تھے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہا صحابہ میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، ایک موقع پر صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص راہ راست پر چلنا چاہے، کریکٹ وے پر چلنا چاہے، اسے چاہیے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلے، صحابہ کے پیچھے چلے اور ان کی اقتداء اور پیروی کرے، جو اس جہاں سے گزر گئے کہ زندوں کے بارے میں تو یہ اندیشہ موجود ہے کہ وہ دین میں کسی فتنے اور ابتلاء میں مبتلا ہو جائیں، اور جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ حضرات امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں، ساری امت میں سب سے زیادہ ان کے دل نیکوکار، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا، ان کے اعمال تکلف سے خالی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رفاقت اور صحبت اور اقامت اور خدمت دین کے لیے چنا، اور ان کا فضل و کمال پہچانو، ان کے آثار و طریقوں کی پیروی کرو، اور حتی الوسعی ان کے اخلاق اور ان کی سیرت اور روش اختیار کرو، بے شک یہ لوگ ہدایت مستقیم پر قائم تھے۔ ایسا مرتبہ صحابہ کرام کا، ان صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کیا، میرے آقا علیہ السلام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، کمپلیٹ مومن اسی وقت ہو سکتے ہو کہ جب میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے، اپنے بچوں، اپنے والد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ پیار کرنے والا بن جائے۔ صحابہ نے یہ سنا، فقط کان سے سنا نہیں، دل سے ایکسپٹ کیا اور اس کو پروف کیا، اس کو ثابت کیا کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی شخصیت ہے، ہماری زندگی میں اگر کوئی ایسی ہستی ہے جس کی رضا رب کی رضا ہے، جس کی خوشی ہماری خوشی ہے، تو ہمارے آقا ہیں۔ اور صحابہ کرام نے کیسے کیسے پروف کیا، سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، تکلیف ہو، بھوک ہو، کوئی موقع کیوں نہ ہو، جب آقا کا فرمان سامنے آتا، صحابہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ دین اس طرح پھیلا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اسی طرح غزوہ بدر کا موقع تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مقابلے کے لیے صحابہ اکرام کو طلب کیا. آپ میں سے سارے تقریباً جانتے ہوں گے کہ 313 صحابہ تھے, 313 صحابہ اکرام ایٹ دا ٹائم آف بیٹل آف بدر, غزوہ بدر کے وقت, اور سامنے 1000 کا لشکر اور زبردست جناب اوزار کے ساتھ. لڑائی ہے, تعداد تھوڑی ہے, پتہ ہے بچنا مشکل ہے. صحابہ اکرام کو پیارے آقا نے کال کیا کہ آؤ غزوہ بدر کے موقع پر جانا ہے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہہ دیں تم اور تمہارے خدا جاؤ اور لڑو, بلکہ ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے. یا رسول اللہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ جان اثارانہ فکرے سنے تو میرے آقا کا چہرہ مبارک فرق و مسرت سے چمک اٹھا. صحابہ نے تعداد نہ دیکھی, انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ تھا کہ زندہ رہے تو ان کی رفاقت ملے گی, شہید ہو گئے تو جنت ملنی کا پڑوس مل جائے گا. اسی طرح غزوہ احد, تاریخ اسلام کا وہ ہسٹوریکل بیٹل, وہ غزوہ جو آج بھی مسلمانوں کی جان نثارانہ جو صلاحیتیں تھیں, جو صحابہ کرام نے پیارے آقا پر جو جانیں نچھاور کی, وہ تاریخ پڑھنے اور سننے کے قابل ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری ورلڈ وار فرسٹ, ورلڈ وار سیکنڈ, اور یہ جنگ اور وہ جنگ سب پتا ہوتا ہے. غزوہ احد کے بارے میں کسے پتا ہے کہ کیا ہوا اس تاریخی جنگ میں؟ ایسے ایسے واقعات اس جنگ میں رونما ہوئے کہ آج بھی پڑھیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمارے صحابہ نے کیا کچھ کر دکھایا. سنیے غزوہ احد کا موقع ہے, میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ صرف 9 صحابہ رہ گئے, سامنے کافروں کا لشکر ہے, 9 صحابہ ہیں. میرے آقا علیہ السلام پر اب دیکھا کہ میرے آقا اکیلے, صرف 9 صحابہ, کفار نے حملہ کر دیا. اور اب اسی حالت میں جب کفار آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے ان جان نثاروں کی طرف خطاب کر کے فرمایا, جو ان اشقیا کو میری طرف آنے سے ہٹا دے گا, بیچ میں ریزسٹنس کریٹ کرے گا, ان کو آنے سے روکے گا, اس کے لیے جنت ہے. ایک انصاری فورت آگے بڑھے, 9 ہیں سامنے لشکر ہے, آگے آ گئے اور لڑتے لڑتے میرے آقا کے قدموں پر شہید ہو کر قربان ہو گئے. اس طرح کفار میرے آقا پر حملہ کرتے جاتے, آپ بار بار پکارتے جاتے, ایک ایک انصاری آگے بڑھتا رہتا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان قربان کرتا جاتا, یہاں تک کہ 7 بزرگ جو ہمارے صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے, سارے کے سارے آقا کے قدموں پر نچھاور ہو گئے. اب حضرت ابو طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ باقی بچے, 2 صحابی باقی ہیں اور میرے آقا ہیں, سامنے دشمنوں کا لشکر ہے. اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, ان کی قسمت پر ہماری جانے قربان. صحابہ کرام کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا, ایک انداز تھا کہ جب بھی نبی پاک کے دربار میں جاتے تو کیا کہتے, آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, اس طرح پیارے آقا سے بات کرتے تھے. مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانے قربان کہ جب یہ موقع آیا کہ حضرت سعد پیارے آقا کے آگے تشریف لے آئے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اپنے جو تیر تھے وہ نکالے اور ایک ایک تیر سعد کو دیتے جاتے اور سعد اس تیر کمان سے تیر برساتے جاتے. نبی پاک کو فرمایا, آقا میرے پیچھے ہو جائیں, میرے آقا تیر دیتے جاتے اور فرماتے, اے سعد تیر چلا, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. صحابی کو نبی کہہ رہے ہیں, اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان. کیا محبت تھی, کیا انداز تھا حضرت سعد کے بعد. اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور تیر چلانے لگے, اس شدت سے تیر چلائے کہ 2-3 کمانیں ٹوٹ گئیں. میرے آقا علیہ السلام اپنی گردن مبارک اٹھاتے اور دیکھتے کہ کفار کا حال کیا ہے, سچویشن کیا ہے, جنگ کا منظر کیا ہے. کہتے, آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ اوپر نہ ہوں, آپ نیچے ہو جائیں, اپنی گردن مبارک کو نیچے رکھیں, کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے. آقا میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے. گویا صحابہ کرام نے اپنے سینے کو نبی کے سینے کے آگے کیا, اپنے جسم کو آگے کیا، آقا پر وار نہ آئے، اپنی جانیں قربان کر دی. ارے وہ عظیم واقعہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر ہیں، ہجرت مدینہ کا موقع ہے، میرے آقا کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک صدیق اکبر ہیں، ایک نبی پاک ہیں، دشمنوں کا خوف بھی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں سفر کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بائیں آ جاتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں. نبی پاک نے پوچھا، اے صدیق، اے ابو بکر، معاملہ کیا ہے؟ کبھی تم دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی آگے چلے جاتے ہو. کہا، یا رسول اللہ، ماجرا یہ ہے، جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن آپ پر سیدھی طرف سے حملہ کرے گا، آقا میں سیدھی طرف آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے نہیں نہیں آگے سے حملہ کرے گا، یا رسول اللہ آگے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے بائیں طرف سے حملہ کرے گا، اے میرے آقا میں بائیں طرف آ جاتا ہوں، میں چاہتا ہوں آقا دشمن حملہ کرے تو پہلے ابو بکر کو چوٹ لگے، پہلے ابو بکر زخمی ہو، آقا میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی ذات پر کوئی وار لگ جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سنیے سنیے، تاریخ نے کبھی ایسے واقعات نہیں دیکھے ہوں گے. آج دنیا کے بہادروں کے کارنامے پڑھنے والوں، آؤ میں بتاتا ہوں میرے صحابہ نے نبی کے قدموں پر کیا کچھ نشاور کیا ہے، بہادری کی کیسی کیسی داستانیں رقم کی ہیں. سنیے سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماموں تھے، حقیقی ماموں، جنگ بدر کے موقع پر کافروں کے ساتھ سامنے آتے ہیں. ایک طرف عمر ہیں، ایک طرف آپ کے ماموں ہیں، اور اب جناب جنگ ہوئی تو آپ کا ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ غصے کے عالم میں میدان میں نکلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مقابلہ کیا. یہ عمر وہی تھے کہ اسلام لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، آقا کی جان لینا چاہتے تھے. میرے نبی کے جلوے کی کیا بات ہے، جو جان لینے والا ہوتا، دیدار کرتا، کلمہ پڑھتا اور جان دینے والا بن جاتا. حضرت عمر اب اپنے ماموں کے مقابلے میں ہیں، کوئی ایسی تاریخ ہو تو بتا دینا. اور اب کیا ہوا، بھانجے نے ماموں کے سر پر ایسی تلوار ماری، سر کو کاٹتی ہوئی جبڑے تک اتر گئی. فاروق اعظم نے قیامت تک کے لیے نذیر قائم کر دی کہ قبیلہ اور رشتہ داری سب کچھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، آقا کی اطاعت پر اپنا سب کچھ قربان کیا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہر معاملے میں پروف کیا. اب آئیے کچھ قربانی دین متین پر قائم رہنے کے لیے. آج کلمہ پڑھنا ہمارے لیے مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی ڈیفیکلٹ نہیں، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا شکر ہے، ہم پر آسان ہے. اے بنگالی اسلامی بھائیوں، اپنے ملک کی قدر کرو. اسلامی ملک اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ ملک ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم کھلے طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مسجدیں قائم کرتے ہیں، ربیع النور کے جلوس کرتے ہیں، اتنا بڑا سنت و بڑا اجتماع ہم نے کیا. الحمدللہ یہاں کے ادارے، یہاں کی حکومت، یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام ادارے، ان تمام حکومتی اہلکاروں، ان تمام ڈپارٹمنٹ والوں کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، جو دعوت اسلامی کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ ساری دنیا کی جو حکومتیں، کوئی ہمارے ساتھ پرابلم کریٹ نہیں کرتا، کیونکہ ہم بھی کسی کے ساتھ پرابلم کریٹ نہیں کرتے. دعوت اسلامی پیس فل، نان پولیٹیکل، نان وائلنٹ، کسی بھی طرح کے جناب جھگڑوں میں نہیں، بلکہ پیس فل طریقے سے سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. لیکن ایک وقت تھا، ایک دور تھا جب کلمہ پڑھنا بھی جرم تھا، ایک دور تھا جب اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرنا کس قدر زیادہ مشکل والا کام تھا. سنیے اور سمجھیے کہ دین اتنا آسانی سے نہیں پھیلا. صحابہ کرام علی رضوان نے، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کس کس طرح تکلیفیں اٹھائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو ہم مؤذن رسول کے نام سے جانتے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قربانیاں اللہ اللہ. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چہیتے صحابی کے ساتھ کیا وجہ تھی کہ انہوں اسلام قبول کر چکے تھے، ان کے جو مالک نے ابو جہل اور امیہ بن خلف سے کہا کہ بلال تمہارے حوالے ہے، تم لوگ اس کے ساتھ جو چاہے کرو. یہ دونوں ان کو بطحا کے تپتے ہوئے صحرا میں لے گئے، کھینچتے ہوئے لے گئے، ان کے دونوں بازوؤں پر چکی جو باٹ ہوتے وہ رکھ دیے، اور کہتے تھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کرو. یہ کہتے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم چھوڑ دوں اور پھر اللہ عز و جل کی توحید کا اعلان اس تپتے صحرا پر بھی کرتے. اس عذاب کا سلسلہ نہ ٹوٹا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہاں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ اس قدر شدید تکلیف دی جا رہی ہے، تو آپ نے کہا کیوں اس غلام کو، اس حبشی کو تنگ کرتے ہو، تم اس سے انتقام نہیں لے سکتے. امیہ بن خلف جو تھا، وہ کیا کہتا ہے, بہت بڑا اسلام کا دشمن, کہ اب دیکھو میں ابوبکر صدیق کے ساتھ ایک گیم کھیلتا ہوں, ایک ایسی ڈیل کروں گا, ایک ایسا معاملہ کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا. سارے اس کے چیلے چپاٹے ہنسنے لگے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یاد ہے تم مجھ سے کچھ قرض مانگتے ہو, تم مجھ سے بلال کو خرید لو, اپنا قرض معاف کر دو. کافی بڑی اماؤنٹ تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے منظور ہے, میں تمہیں قرض معاف کرتا ہوں, مجھے بلال دے دو. کہتا ہے صرف قرض نہیں, تمہارا جو غلام نستاس ہے وہ بھی مجھے دے دو. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے, میرا غلام نستاس بھی دے دو, مجھے بلال دے دو. کہتا ہے نہیں, نستاس نہیں دوں, نستاس کے علاوہ تو مجھے اس کی بیوی بھی دے دو. بیوی بھی غلام اور غلام کی بیوی تھی. آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی دی, اب تو بلال دے دو. کہتا ہے نہیں, اس کی بیٹی بھی مجھے چاہیے. آپ نے فرمایا وہ بھی تجھے دی, مجھے بلال دے دو. کہتا ہے نہیں, اب آپ کو مجھے 200 دینار بھی دینے پڑیں گے. یعنی گیم کھیل رہا ہے, ہنسی مذاق ہو رہی ہے, بات بار بار پلٹ رہا ہے. آپ نے فرمایا تم کتنی بار جھوٹ بولو گے, کتنی بار اپنی زبان سے پھرو گے. اب اس نے اپنے معبودان باطلا کی قسم کھا کر کہا کہ اب تم مجھے تمام چیزیں دے دو, 200 دینار بھی دے دو, پھر میں تم سے بلال کا سودا کروں گا. آپ نے فرمایا میں تمہیں 200 دینار بھی دیتا ہوں, اپنا غلام بھی دیتا ہوں, اس کا خاندان بھی دیتا ہوں, اپنا قرض بھی معاف کرتا ہوں, مجھے بلال کو دے دو. بہرحال آخر یہ سودا کنفرم ہوا. امیہ بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کیا. حضرت ابوبکر صدیق نے بلال کو خریدا اور اللہ کے لیے آزاد کر دیا. اور اب روایتوں میں الفاظ آتے ہیں کہ امیہ بن خلف اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا ہے آج ابو بکر نے بڑا مہنگا سودا لیا ہے, ایسا حبشی غلام جس کی کوئی قیمت نہیں اتنے پیسے دے کر, اتنی چیزیں دے کر خرید لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو فرماتے ہیں اب امیہ نہیں جانتا میں نے کس کو خریدا ہے, میں جانتا ہوں کہ اس کی کیا قدر و منزلت ہے. یہ وہ بلال تھے, تاریخ اسلام نے یہ بھی رقم کیا. آج جناب بنگالی ہے تو لوگ اس کو غریب سمجھ کر منہ نہیں لگاتے دوسری قوموں والے. میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جہاں ہمارے بنگالی لوگ جا کر کام کرتے ہیں, یو کے میں, یورپ میں, امریکہ میں, عرب شریف میں, عرب امارات میں, ساؤتھ افریقہ میں, کوریا میں, تو بنگالی کو چھوٹی مخلوق سمجھا جاتا ہے. ارے یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے. اسلام میں کالے اور گورے کی کوئی تفریق نہیں, اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جہاں حبش کے رہنے والے بلالی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر فاروق اعظم کہا کرتے, سیدتنا بلال. یہ بلال ہمارے سردار ہیں, یہ آقا کے رفیق ہیں, یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, وہ کرم بحر خاک مدینہ.